بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ایک بار پھر بتا دیں کہ آپ یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. اور سامعین آپ کو اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی نشر ہوگا. اور یہی پروگرام یعنی قرآن اور زندگی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امن کے لیے 2 قدم آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے. ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے. اور یورپی مثلث برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کے بدلے ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کی پیشکش کی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امن کے لیے 2 قدم آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے کوٹلی میں یوم یکجہتی کشمیر کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ وہ امن کے لیے 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کے اقدام کو واپس لیں. انہوں نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئیں مذاکرات کریں اور مل کے مسئلے کشمیر کو حل کریں. انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ کشمیری عوام کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں ان کے ساتھ رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کشمیر کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے ان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان 7 عشرے سے کشمیریوں کی جد و جہد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوان تحریک آزادی کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس دوران کسان رہنماؤں نے 6 فروری کو 12 بجے سے 3 بجے تک چکا جام کی کال دی ہے۔ غازی پور سرحد پر آل انڈیا کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ 6 فروری کو کسان ملک بھر میں راستوں پر بیٹھیں گے اور آنے جانے والوں کو بتائیں گے کہ ان کی تحریک کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک جاری رہے گی۔ دریاسنا کسانوں کے دھرنے سے 4 کلومیٹر دوری پر ہی لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان کے راستوں میں سخت ترین رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ادھر ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کسانوں کے مسئلے پر حزب اختلاف کے ہنگاموں کے سبب جمعے کو بھی وقفہ سوال نہ ہو سکا۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق جمعے کو لوک سبھا میں ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے کسانوں کا مسئلہ اٹھایا اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان تانا شاہی نہیں چلے گی کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے بیچ میں آ گئے۔ اسپیکر نے حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگاموں پر توجہ دیے بغیر وقفہ سوال کا اعلان کیا اور سوال کے لیے کئی اپوزیشن اراکین کے نام لیے، لیکن حزب اختلاف نے نعرے بازی جاری رکھی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
رہبر کبیر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ایک قول منسوب ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے سپاہی اور آپ کے حامی کہاں ہیں اور آپ کے طرفدار کہاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے طرفدار اور میرے سپاہی اپنی ماؤں کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں خواتین کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین اگر اپنی قدر و منزلت اور اس خاص ذمہ داری کو محسوس کر لیں جس کے لیے خلاق کائنات نے انہیں خلق کیا ہے، تو معاشرے کو کامیابی و کامرانی کی آخری منزلوں تک پہنچا سکتی ہیں اور سماج کو جنت نظیر بنا سکتی ہیں۔ افراد معاشرہ کی پہلی تربیت گاہ آغوش مادر ہوتی ہے، وہیں سے انسانوں کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ بچے جو آج اپنی ماؤں کی آغوش میں پل رہے ہیں کل ان کی تحریک کے سپاہی بنیں گے۔ کیونکہ آپ ایرانی ماؤں کی آغوش کی پاکیزگی اور طہارت سے واقف تھے، اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کنیزان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور کنیزی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہرگز نہیں کریں گی۔ کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی تحریک کا سرچشمہ انقلاب عاشورہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور انقلاب عاشورہ کو نمونہ عمل قرار دے کر آپ نے ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک شروع کی تھی، اور انقلاب کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی آپ نے بارہا فرمایا کہ یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام اور اسی کے ساتھ اسلامی انقلاب کو زندہ رکھا ہے۔ یعنی انقلاب عاشورہ اور کربلا میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانساروں کی قربانیوں اور اس کے بعد کاروان حسینی کی مجاہدتوں نے اسلام کو حیات نو عطا کی، اسی طرح ان قربانیوں کا تذکرہ، ان کی یاد اور اپنے ہر اقدام کے لیے انہی قربانیوں کو نمونہ عمل بنا کے اسلامی انقلاب کو کامیاب اور جاویداں بنایا جا سکتا ہے۔ انقلاب عاشورہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش تربیت کا نتیجہ تھا، تو انقلاب ایران کنیزان فاطمہ زہرا کی آغوش تربیت کی دین ہے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا ایرانی ماؤں پر کہ اتنے یقین سے آپ نے فرمایا کہ میرے سپاہی ماؤں کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو انقلاب ایران کو ساحل کامیابی تک پہنچانے میں مجاہدین انقلاب نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں، جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، وہ سب خواتین کی پاکیزہ آغوش تربیت کا نتیجہ تھی۔ جبکہ انقلابی تحریک میں بھی خواتین بنفس نفیس شریک رہی ہیں۔ ظالم شاہی حکومت کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ساواک کے عقوبت خانوں میں خواتین کو بھی سخت ترین ازائیں دی گئیں۔ راہ انقلاب میں ایرانی خواتین نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور بعد انقلاب کی بقا کے لیے بھی ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ نہ انقلاب کی کامیابی میں ایرانی خواتین کے کردار کو فراموش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس انقلاب کی بقا کے لیے ان کے اثار و فداکاری کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔
سامعین، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ ایک تکنیکی غلطی کی وجہ سے دہلی کی رپورٹ نہیں سن سکے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے ایام چل رہے ہیں اور ایران سمیت دنیا کے اکثر ملکوں میں عشر فجر کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد مہدی شرافت۔ اور لیجئے اب سماعت فرمائیے دہلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
دہلی کی سرحدوں پر جہاں ایک طرف کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف بدستور احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں، وہیں دوسری طرف پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوران صدر جمہوریہ کی تقریر پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں کسان کی تحریک اور متنازع زرعی قوانین کے مسئلے کو لے کر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں۔ اپوزیشن نے جہاں کسانوں کی جاری تحریک اور زرعی قوانین کو لے کر حکومت پر زبردست حملہ کیا، وہیں حکومت نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے اپوزیشن کو ہدف تنقید بنایا۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ اگر حکومت زرعی قوانین میں اصلاح کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان قوانین میں کوئی غلطی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی قوانین کی کوئی بھی ایسی شق بتائیے جو کسان کے خلاف ہو۔ اگرچہ کسان مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ نئے زرعی قوانین کسانوں کے خلاف ہیں، لیکن مرکزی وزیر زراعت نے کہا کہ میں کسان یونین سے 2 مہینے تک پوچھتا رہا کہ قانون میں سیاہ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زرعی قوانین کو لے کر احتجاج صرف ایک ریاست تک محدود ہے جہاں کسانوں میں غلط فہمی ہے اور کسانوں کو ولغلایا جا رہا ہے کہ ان قوانین سے کسانوں کی زمین چلی جائے گی۔ وزیر زراعت نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ پانی سے کھیتی ہوتی ہے اور خون سے کھیتی صرف کانگریس ہی کر سکتی ہے۔ کانگریس کے لیڈر آنند شرما نے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف کسان اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں زرعی قوانین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کی تقریر کو مایوس کن سپاس نامہ بتایا اور کہا کہ عالمی وبائی بیماری کے دوران حکومت کی کارکردگی کا تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے وقت ان لاکھوں تارکین وطن مزدوروں کی پریشانیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جنہیں حکومت کی بے توجہی کا شکار ہونا پڑا۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنے والے کسانوں کو ملک مخالف بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے طریقہ کار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے سوال کرنے والوں کو غدار اور ملک مخالف بتایا جاتا ہے اور حکومت صحافیوں اور قلم کاروں کے خلاف بھی ایسے مقدمات درج کر رہی ہے۔ بی جے پی کی سابق اتحادی شیو سینا کی ممبر پارلیمنٹ سنجے راؤت نے کہا کہ جس طرح کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ملک کے وقار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے 200 کسانوں کو تہاڑ جیل میں ملک سے غداری کے الزام میں بند کر دیا ہے اور 100 سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں۔ ادھر کسانوں کے احتجاجات جاری ہیں اور کل دہلی کو چھوڑ کر ملک کے دوسرے مقامات پر کسان اپنے مطالبات کو لے کر چکا جام کریں گے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان کی حکومت نے ایران کے ساتھ تعاون اور سمجھوتے کی بنیاد پر چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے 1,36,98,000 ڈالر کا بجٹ مخصوص کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں اپنے ملک کی سرمایہ کاری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے اس سلسلے میں مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں 1 ارب ہندوستانی روپے یعنی 1,36,98,000 ڈالر کا بجٹ مخصوص کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان چابہار زاہدان ریلوے لائن کے توسیعی منصوبے میں بھی ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے کے مالی سال کے بجٹ میں ہندوستان کی حکومت نے چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے 45 کروڑ روپے کا بجٹ مخصوص کیا تھا۔ سن 2016 میں ایران، ہندوستان اور افغانستان نے شمال جنوب کوریڈور کے قیام کے لیے ایک سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں ہندوستان کی جانب سے ایران کی چابہار بندرگاہ کی توسیع میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اس سے فریقی سمجھوتے کے تحت ایران کی چابہار بندرگاہ میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری اور سڑکیں اور ریلوے لائن بچھانے کے شعبے میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یورپی مثلث برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کے بدلے ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کی پیشکش کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے مغربی سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کو پیشکش کی ہے کہ وہ اقتصادی مفادات کی تکمیل کے بدلے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد پھر سے شروع کر دے۔ خبر رساں ایجنسی نے اس سے ایک گھنٹہ پہلے 4 مختلف ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کو پھر سے زندہ کرنے کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ خبر قومی سلامتی کے امریکی مشیر جیک سلیوان کے اس بیان کے چند گھنٹے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں متفقہ موقف تک پہنچنے کے لیے صلاح و مشورہ کر رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے بعض عہدیداروں نے چند روز کے دوران بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ نئی امریکی حکومت نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش تو ظاہر کی ہے لیکن اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گی۔ واضح رہے کہ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ تہران نے امریکہ کی جانب سے وعدہ خلافی اور معاہدے سے نکل جانے کی وجہ سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کی تھی، لہذا اس کی واپسی کا عمل پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہو جانے کی صورت میں ممکن ہوگا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے جمعرات کی رات مشرقی صوبے دیالا میں داعش دہشت گرد گروہ کے خفیہ ٹھکانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ عراق کے صابرین ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے بدر السواتر کے نام سے معروف فرسٹ بریگیڈ کے میزائل یونٹ نے مشرقی صوبے دیالا کے ایک علاقے میں داعش دہشت گرد عناصر کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صابرین نیوز چینل کے اعلان کے مطابق اس میزائل حملے میں کئی داعشی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مغربی عراق کے صوبے الانبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے ایک سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس گروہ کے کچھ عناصر عراق کے مختلف علاقوں میں روپوش ہیں جو موقع ملنے پر کبھی بھی دہشت گردانہ حملہ کر کے عراقی عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے سن 2015 میں امریکہ اور اس کے مغربی نیز عرب اتحادی ملکوں من جملہ سعودی عرب کی مالی اور فوجی مدد و حمایت سے عراق پر حملہ کر کے اس ملک کے بیشتر شمالی و مغربی علاقوں پر قبضہ اور ان علاقوں میں تاریخ کے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جس کے بعد عراق کی حکومت نے ایران سے دہشت گردوں کے خلاف مہم میں مدد و حمایت کی درخواست کی اور ان دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن اور عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے یمن کے خلاف جنگ و جارحیت کی حمایت بند کرنے پر مبنی امریکی صدر کے دعوے پر کہا ہے کہ یمنی عوام ایسی باتوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن اور عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد علی الحوثی نے جمعرات کی رات اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی بھی ایسے اقدام پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی جس کے تحت یمنی عوام کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن کے خلاف جنگی کارروائیوں کی حمایت بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کے مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمنی عوام کو جنگ و جارحیت کا نشانہ بنانا اور ان کے محاصرے کا فیصلہ ان کی استقامت و جارحین کے مقابلے میں عزم و ارادے کے نتیجے میں شکست سے دوچار ہوا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں اپنے ملک کی دفاعی میزائلی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے میزائل یمنی عوام کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سعودی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق غرب اردن کے علاقے رام اللہ میں قائم غیر قانونی سہونی بستی افرائم میں تعینات ایک اسرائیلی سیکورٹی گارڈ نے قریب سے گزرنے والے ایک فلسطینی نوجوان کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ سہونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان افرائم کالونی کے ایک گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اس کی چند دوسرے سہونیوں سے ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ سہونی فوجی آئے دن اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بے بنیاد بہانوں سے فلسطینیوں کو گرفتار یا انہیں فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے رشا ٹوڈے اور اسپوٹنک سمیت روسی ذرائع ابلاغ کی سرگرمیوں پر ممکنہ طور پر پابندیاں عائد کیے جانے کا اشارہ دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف پابندیاں لگانے کے بارے میں یورپی حکام سے گفتگو بھی کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا دل نے سمجھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام قرآن اور زندگی، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور زندگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مرحلے کو اپنے اندر پیش کیا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس اپنے اندر قرآن نے پیش نہ کیا ہو، چاہے عقیدوں کی گفتگو ہو یا وہ اعمال کی گفتگو ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ ضرورت ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی، اور آج اسٹوڈیو میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب، چلیں گے جن سے ہم معلوم کریں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے۔ اس توحید ذاتی کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں چلوں گا ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ عزیز اور علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے۔ مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس اہم گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام ان بزرگان سے بھی شکر گزار ہیں آپ کے، کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر ہماری اس نشست میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے یہاں پر مہمانوں سے ملاقات کی، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس عزیز انسان کے پاس، ہمارے عزیز مہمان کے پاس، جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ایک بہرحال فارمیلٹی ہے اور تشریفاتی جملے ہوتے ہیں، کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس گفتگو کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو ایک اہم موضوع ہے آج کی زندگی کا، کہ اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس چینل کے، اور آپ کے، اور اس طریقے سے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ان کی خدمت پیش کریں گے۔
فطری اعتبار سے فطرت ہے انسان کی، خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جس کو خدا کی طلب نہ ہو۔ مسئلہ یہاں پر اٹکتا ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کروں کہ یہ گفتگو، جو توحید کی گفتگو آتی ہے، کس مرحلے حیات میں آتی ہے؟ خدا طلبی کی، خدا طلبی کے بعد کون سا مرحلہ ہے جہاں پر توحید کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت ہی اہم سوال ہے توحید ذاتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ضروری ہے کہ توحید کا لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔
جی،
توحید وحدہ سے لیا ہے۔
جی،
وحدہ کا مطلب ہوتا ہے، توحید کے لفظ کو وحدہ سے لیا گیا ہے، اور وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا یا ایک بنا دینا۔
جی،
اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پر موجود ہیں، ایک گروہ آپ نے بنا دیا ہے، کوئی گروپ بنا دیا ہے، تو کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایک بنا دیا ہے تو لہٰذا اس لفظ کو، اس کام کو توحید سے متصف کیا جائے گا. جی. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ایک بنانے کے معنی میں نہیں ہے.
جی.
کیونکہ یقیناً اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بنانے سے ایک بن جائے.
سبحان اللہ.
لہٰذا اللہ کی ذات ایک پہلے سے ہے.
جی.
اور اس مسئلے میں، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک جاننے کے مطلب میں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کو ہم ایک جانیں تو اس کو بولتے ہیں توحید. اب یہ توحید ممکن ہے مختلف صفات سے متصف ہو جائے.
جی.
ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید ذات سے متصف ہو رہی ہے.
جی.
تو آپ کہتے ہیں توحید ذاتی. جب کہتے ہیں توحید ذاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ذات ہے.
جی.
اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چینل کے اندر، اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید صفاتی تو اس کا مطلب، اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے.
جی.
اگر ذات کے مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا ایک ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے.
جی.
خدا کی ذات ایک ہے. لیکن صفات کے مسئلے میں یہی مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے.
جی.
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات ایک ہی ہے.
سبحان اللہ.
اور اگر اس سے دوسری چیزوں کو ہم متصف کرتے ہیں، جیسے عبادت ہے، جیسے افعال ہے، تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام پر بیان کیے جائیں.
جی.
یہ اصل توحید کے معنی کے حوالے سے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ توحید کی بحث کا مقام کہاں پر ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پر کہ توحید کا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اصل وجود خدا کو قبول کر چکے ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو.
جی.
کہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے، اپنے آپ سے دنیا وجود میں آ گئی. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ اس سے، سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں، استدلال کے ذریعے سے جو براہین لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں.
جی.
کہ نہیں، ایک خدا ہونا چاہیے.
جی.
چاہے وہ نظم کے اعتبار سے آپ کہیں کہ دنیا میں ایک طریقے کی نظم موجود ہے لہٰذا کوئی ناظم ہونا چاہیے، یا مخلوقات کو دیکھتے ہوئے کہیں خالق ہونا چاہیے، تو لہٰذا آپ ایک وجود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ ہونا چاہیے.
جی.
اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جو اللہ ہے کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہے؟
بہت خوب.
تو یہاں پر توحید کی گفتگو آتی ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے، اور ایک ہے تو کس معنی میں ایک ہے.
جی.
تو یہ توحید ذاتی کے حوالے سے.
جی. اور جیسا کہ آپ نے توحید ذاتی کو بہترین طریقے سے پیش کیا، اور یہ ہم یہاں پر چلیں گے، جو ہمارے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی یہاں پر سوال کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں، آپ ظاہراً سوال کرنا چاہتے ہیں، ایک آپ کا تعارف اور پھر اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رضوی ہے اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ موضوع توحید ذاتی سے ہیں، تو اکثر ہم کہتے سننے میں آیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے، ایک کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ خدا اگر دو ہوں گے تو ان میں جگڑا ہوگا، یا چونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک معاملہ کر لے، وہ آپس میں جگڑا نہ کرے؟
جی.
تو کیوں دو نہیں ہو سکتے؟
جی، جیسا کہ آپ نے سوال سنا. جی قبلہ،
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ دو اللہ ہوں، دو الہ ہوں، اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو، کسی ایک خاص کام پہ آپس میں توافق کر لیں، متفق رہیں. اس کے حوالے سے جو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے اور جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ، یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس دنیا میں فساد ایجاد ہو جاتا. اس کو برہان تمانو یا برہان تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی دو توضیحات، دو وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں. پہلی وضاحت یا پہلی تبیین یا پہلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے، جس کی طرف اشارہ کیا، کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک کہے گا میں ابھی دن لانا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا نہیں میں ابھی رات لانا چاہ رہا ہوں. تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا, ایک ٹائم کے اوپر دن اور رات تو آپس میں نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر اختلاف و تنازع اور آپس میں مشاجرہ ہو جائے گا, مشکل پیش آ جائے گی, لہٰذا دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ اعتراض وارد ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دو خدا ہوں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں, کہیں کہ بھئی ہم ایک ہی چیز کے اوپر, اگر تم کہہ رہے ہو اس ٹائم کے اوپر دن رہے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ دن رہے, اگر تم کہہ رہے ہو کہ رات رہے تو ہم بھی ہم کہیں گے رات رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں, ایک مقدمتاً دو چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی.
جی,
میں کوشش کروں گا الفاظ کو فلسفی الفاظ سے لے کر عوامی الفاظ تک کے پہنچاؤں. ترجیح بلا مرجح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, شخص کی مثال نہیں دیتے ہیں, ایک ترازو کی مثال دیتے ہیں, اگر ایک ترازو کے دو پلے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہ رکھا ہو تو کیا کوئی پلہ خود بخود نیچے آ سکتا ہے؟
نہیں,
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, کوئی بھی اگر ترازو ہے اور اس کا ایک پلہ نیچے آ رہا ہے تو ضروری ہے کوئی نہ کوئی وزن اس کے اوپر رکھا جائے, تبھی وہ نیچے آئے گا, ورنہ وہ آپس میں ایسے ہی برابر رہیں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, یعنی کریٹر اور کریچر کے درمیان ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جو صحیح نظریہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کر رہا ہے تو جس چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے موجود تو نہیں ہے.
جی,
خلق الاشیاء من العدم, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو وہ انسان بنائے دے رہا ہے, نہیں نہیں, انسان ایجاد کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بنا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ پہلے سے ہے, اس کو فرشتہ ہونا اس کو دیے دے رہا ہے. میں آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر اس کو گیلا بنایا؟ یعنی پانی ایجاد کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے نمک بنایا پھر اس کو کھٹاس یا اس کے اندر نمکین پن دیا؟ یعنی نمک ایجاد کیا, نمک خلق کیا. تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, شروعات سے اس نے پانی خلق کیا ہے, اس کے اندر پانی کا گیلا پن جو صفت ہے اس کو الگ سے نہیں رکھا ہے. لہٰذا جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ شروع سے وہی مخلوق خلق ہوتی ہے, انسان وہی انسان خلق ہوتا ہے, جانور وہی جانور خلق ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ویسے ہی خلق ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں رابطہ ربط.
جی,
یعنی وہ وجود جو خلق ہونے جا رہا ہے وہ موجود, وہ عین ربط ہے, یعنی وہ الگ سے کوئی چیز پہلے سے نہیں تھا کہ اس کو بعد میں آ کے وجود عطا کیا جائے, نہیں بلکہ عین وجود وہی وجود. البتہ یہاں پہ کچھ توضیحات ہیں لیکن میں الفاظ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے توضیحات کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عطا کس چیز کی جا رہی ہے.
جی,
اور وہ فعل عطا کیا ہے, یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مقدمے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہم نے کہ وہ چیز جو خلق کی جا رہی ہے وہ عین خلق ہے, یعنی جو جس کو خلق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی, اور دوسری چیز کیا تھی, ترجیح بلا مرجح کہ ترازو کے دو پلے خود بخود نیچے نہیں جاتے ہیں.
جی,
اب نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جواب کا کہ اگر ایک اللہ, اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو خدا اس دنیا میں موجود ہوں, اب اگر ایک اللہ ایک کسی چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز تو پہلے سے نہیں تھی.
جی,
کہ جس کے اوپر دونوں کہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے, نہیں, یہی خلق کرنے جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ چیز پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی. تو اب یہ جو خلق کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان خلق کرنا ہے, اب یہ پہلا خدا خلق کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھ رہا ہے. تو اب یہاں پر کیونکہ پہلے سے کوئی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ آ کر کہیں کہ ہم نے متفق ہو گئے ہیں اس کے اوپر, نہیں, جب یہ خلق کرے گا تب انسان وجود میں آئے گا.
جی,
اب سوال یہاں پر یہ کہ خلق کیسے کرے گا جب ترجیح بلا مرجح محال ہے. اب دو خدا کو ہم نے فرض کر لیا ہے, ان دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا؟
جی, اور یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا اور بہترین اشارہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہی پہ ہم بات کو روکتے ہوئے ایک بریک لے لیں. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے مگر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید ذاتی کے حوالے سے. اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں. جو سوال ہمارے یہاں پر حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تھا رضوی صاحب نے, ہم اس سوال کو جواب کے لیے چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور بہترین طریقے سے اس کا جواب تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. قبلہ جو آپ نے سوال کا جواب شروع کیا تھا اور چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم بریک پہ چلے گئے, اس سوال کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل اس طریقے سے پیش کر دیں کہ ہمارے ناظرین آج اس سوال کے جواب کو پالیں.
جی, مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مقدمات درکار ہوتے ہیں
جی,
کہ جو چھوٹے سے پروگرام میں سب مقدمات پیش نہیں کیے جا سکتے, لہٰذا کبھی گفتگو تھوڑی سی,
اور چونکہ موضوع بھی ایک ٹف ہے تو لہٰذا اتنی آسانی سے بیان,
لہٰذا ہم لوگ گفتگو جو یہاں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کر اس ان سب ٹاپکس کے اوپر اور جا کے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ ان کے لیے باتیں اور واضح ہو جائیں. خلاصے کے طور پہ آ کر ہم اس بات کو بیان کر دیں کہ جو دلیل توحید ذاتی پہ دی جاتی ہے, مختلف دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل کا نام ہے دلیل تمانو. تمانو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا. اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا. اس کی ایک تفسیر, اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کا جھگڑا اس بات پر ہوگا کیا کرا جائے اس کام کو یا نہ کیا جائے یا کیسے کیا جائے. دوسرا اس کی دوسری وضاحت یہ ہے, دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ نہیں, ان کا اصل جو ان کی خلقت ہے یعنی وہ جو تخلیق کرنے والے ہیں موجودات کی مخلوقات کی, اس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ پہلے کون کرے. اور کیونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی لیول میں ہیں, تو آگے پہلے کون بڑھے یہ ممکن نہیں ہے طے کرنا, اس لیے دو خدا کا ہونا ہی ممکن نہیں. اور بھی دلیلیں ہیں, بہرحال اگر ہمارے ناظرین جا کر مراجعہ کریں گے کتب کی طرف, اور الحمدللہ اس وقت تمام زبانوں میں یہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ پوری توضیحات یہ وضاحتیں موجود ہیں, اور ان کو اگر پڑھیں جا کر تو ان کے لیے یہ بات اور واضح ہو جائے گی.
اور جی یقیناً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہ چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم توحید کو یہ کہیں کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں اور سمجھوتا کر لیں, خود سمجھوتا بھی ایک طریقے کا احتیاج ہے, اور خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد, اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تو یقیناً یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان محتاج بن جائے اور ذات محتاج ہو جائے اور ذات خداوندی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ سوال کا آپ نے جواب دیا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ جب گفتگو ہو چکی ہے ہماری مفہوم توحید کے اعتبار سے اور توحید کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توحید کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اقسام اور اس کے مراتب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
جی, جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ توحید کو ہم اس کے کئی مراتب ہیں اور کئی اقسام ہیں, الگ الگ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. توحید کی عام طور سے چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بہت ہی رائج ہیں قسمیں. ایک توحید ذات ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے
جی,
یعنی احد ہے. اب آپ لوگ اگر نہج البلاغہ کی طرف مراجعہ کریں, ہمارے ناظرین اگر نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں تو مولانا نے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ توحید ذات اور اس کے اندر جو احدیت کا مقام ہے وہ کیسا مقام ہے.
بے شک
کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن بلا عدد, یعنی وہ واحد ہے کہ جس کے اندر عدد نہیں پایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایک تو اس کے آگے دو تین چار پانچ ہوتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ فرض کریے یہ ایک ایسا ایک ہو کہ جس کے بعد کوئی دو نہ ہو.
سبحان اللہ,
فرض کیجئے یہ پورا کا پورا یونیورس جو ہے یہ بس یہی یونیورس ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, یا پوری دنیا جو ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا اور نہ ہو. تو جب آپ سے کہا جائے گا ایک دنیا تو آپ کے ذہن میں ایک عدد والا ایک نہیں آئے گا, نیومیرک نہیں رہے گا
جی,
بلکہ آپ کہیں گے جب ایک ہی خالی دنیا ہے تو اس کے لیے دو کوئی ہے ہی نہیں
جی.
تو پورا کا پورا یہ ایک جو ہوگا اس کو بولیں گے احد
جی.
اللہ تعالیٰ کی ذات, البتہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے مفہوم سے
جی,
ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنے کے لیے یہی تصور جو ہے کرنا پڑے گا ہمیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے دو ممکن نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی علت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے
جی.
جب لامحدود ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اب سوچئے جہاں تک کہ یہ ایک جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو دو کا تصور کیسے کریں گے ہم؟
بے شک.
تو یہ توحید ذات کا ایک توحید ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. اس کے علاوہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فعل ہیں جتنے بھی کام ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام کام جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں.
بے شک, اور جو آپ نے توحید کے مراتب کے حوالے سے یہاں پر آپ نے اشارہ کیا, اور چاہے ذات کی ہو یا افعال کی ہو, اور اب یہ چونکہ وقت ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین میں سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, جی اپنا تعارف اور جو آپ سوال مولانا سے کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر حکیم ہے, اور آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن میں خداوند بزرگ کو ہمیشہ مہربان کریم پایا جاتا ہے, مگر اسی قرآن میں بعض جگہوں پہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی بخشش کے دائرے میں اگر آپ بخشش مانگے تو ہر چیز, ہر گناہ کی بخشش مل جائے گی, ماں سوائے شرک کی. تو شرک میں ایسا کیا ہے, اس گناہ میں ایسا کیا ہے کہ مطلب یہ بخشش کے اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال کی, یہ واقعاً جہاں پہ پروردگار عالم نے ہر جگہ پہ اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, لیکن اگر کوئی بندہ مشرک ہو جائے تو اس مشرک کی معافی نہیں, باقی کوئی بھی گناہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو کیا یہ شرک میں جانے کے بعد کہ اللہ کی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہو بشرطے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہرحال بہت اچھا بنا کے پیش کیا ہے آپ نے کہ خدا کی رحمانیت ایک طرف ہے اور عدم غفران شرک ایک طرف ہے. تو دیکھیے, ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر چھوٹی سی مثال لے لیں, سامنے کی بات لے لیں, آپ کسی کمپنی والے کے پاس جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں 5 روپے کی ضرورت ہے, ہمیں 5 روپے دے دیجیے, تو وہ آپ کو فوراً 5 روپے نکال کے دے دے گا. مخصوصاً اگر آپ اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے, اور مثال کے طور پہ یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھا ہے, یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ فرض کریے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے ہیں, لیکن میں آپ کو کمپنی کا سی او مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو کمپنی کا مالک مانتا ہی نہیں ہوں.
جی,
جو خود مالک ہے اسی سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پوزیشن کو, اس کی مالکیت کا انکار کر دے رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں ہی نہیں.
جی,
مثال کے طور پہ اگر اس نے پوری کمپنی خود ہی بنائی ہے, آپ کہیں آپ نے تھوڑی نہ بنائی ہے کمپنی, یہ کمپنی آپ نے اگر بنائی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیجیے. یا اسی طریقے سے آپ کہیے کہ یہ جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں, مدبر ہیں آپ, یہ آپ کی تدبیر میں کوئی کمال نہیں چھپا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجیے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں جا کر, اسی کمپنی میں جہاں پر وہ بہترین تدبیر دکھا رہا ہے, اسی کمپنی میں جس کو اس نے خود بنایا ہے, اسی کمپنی جس کا وہ خود مالک ہے,
جی
آپ اس سے کہیں جا کر کہ میں آپ کی یہ 3 صفتوں کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجئے, تو کیا وہ دے گا؟ جب ہم جیسے عام انسان اس کام میں آ کر ایسا نہیں کریں گے, تو لہٰذا خداوند کے حوالے سے بھی یہی بات صدق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مدبر ہے یعنی رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جو جس کی پرستش, جس کی عبادت کرنا سزاوار ہے. اب اگر اس کا مجموعہ ہے توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مانی, کیونکہ ایک ذات ہے اور سب کچھ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو رہا ہے, سب چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, سب چیزوں کو خلق اس نے کیا ہے, تو اب جب سب چیزوں کی جو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں, اس کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے توحید, آپ اسی کو اگر انکار کر دیں اور پھر کہیں مجھے معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کر دے گا؟ کیونکہ ہر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہم سامنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کا انکار کرے دے رہے ہیں, ہم اس کی الوہیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اس کی ربوبیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اور پھر آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کے لیے بخش دو, تو ظاہر سی بات وہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے گناہوں میں ممکن ایسا نہ ہو, وہ گناہ کہ مثال کے طور پہ کبھی اس نے کوئی احکام میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ہے بھولے سے, کبھی روزہ چھوٹ گیا ہے بھولے سے, اب یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ انسان معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کر دو, تو یہاں پر اس کے مقام کا انکار تھوڑی نہیں کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مقام نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دے, نہیں, ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں, میں تیرا مقام مانتا ہوں, تو میرا معبود ہے, تیری عبادت ہی کرنا چاہیے تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے
جی,
تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ فلسفہ, یہ فلسفی اس چیز کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے
جی,
کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام یعنی اصلی ترین مقام جو اللہ کا ہے اس کا انکار کر دے رہے ہیں آپ. لیکن دوسرے گناہوں کے اندر ایسا نہیں, لہٰذا وہ گناہ کے جو جن کا رجوع, جن کی پلٹ اس چیز کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں
جی,
تو وہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے.
بے شک, اور آپ نے جو جواب دیا اور یہاں سے کہ ورنہ دنیا میں عطا کرنے کے لیے تو اللہ جب موسیٰ کو دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ دنیاوی رزق ہم ہر طریقے سے دیں گے چونکہ خالق ہیں, لیکن آخرت میں مشرکین کو مغفرت نہیں دیں گے. اور بہترین جواب دیا اور آپ نے, اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آج کی نشست ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے بہترین سوالوں سے ہمیں, ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آراستہ کیا اور ان کو ان جوابات مہیا کرائے. ہم آپ کے تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. قرآن کریم نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی. آخرت میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کر لے تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.